السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آخری لیسن آیت نمبر 193. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. وان تدعوهم اور اگر آپ انہیں بلائیں یا پکارے تو وہ ہدایت کی طرف نہ آئیں. جیسے پیچھے سے مضمون چلتا آ رہا تھا, مشرکین مکہ یا آس پاس کے عرب علاقے کے جو لوگ مشرک تھے ان کے معبودوں کے بتوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جا رہا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو جیسے ہم نے پیچھے سے پڑھا تھا کہ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ مدد کرنے پر قادر ہیں, نہ خود اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں, نہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے. یعنی جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اور بظاہر تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمہاری پکار سن رہے ہیں, تو نہ وہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود اپنی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں. بلکہ اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں یکساں ہی ہے. جو مٹی کے اور لکڑی کے بنے ہوئے بت ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی کام کے ہی نہیں ہوتے, کوئی فائدے کے نہیں ہوتے. آپ ان کے آگے کچھ بھی کر لیں, نہ وہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انسان کی نادانی اور نا سمجھی اور کم عقلی کہ کیسے وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے. مشرکین کے جو عقائد تھے دراصل یہ تین صورتوں میں ان کا عقیدہ پایا جاتا تھا شرک کرنے میں. تین قسم کا تھا کہ صرف دیوی دیوتاؤں کو ہی نہیں پوچھتے تھے وہ, بلکہ بعض اوقات وہ کسی انسانوں کی روحوں کی بھی پرستش کرتے تھے. پھر کچھ بت بنا کر انہوں نے اپنے سامنے بھی رکھ لیے تھے اور کسی کو کسی کا وہ اوتار بھی سمجھتے تھے. تو تین صورتوں میں ان کے یہاں پر شرک پایا جاتا تھا. اور وہ تین صورتیں یہ تھیں کہ مثلا ایک شخص سورج کی پوجا کرتا ہے, تو اب شرک کی ایک صورت یہ تھی کہ وہ جب سورج نکلے گا یا غروب ہوگا اس وقت وہ اس کی طرف منہ کر کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے. دوسری صورت یہ ہے, یا دوسری شکل یہ ہے کہ ان ستاروں کی روح کی پوجا کی جاتی ہے اور انہیں ضرورت کے وقت پکارا جاتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ان ارواح کی خیالی صورتیں, جو روحیں ہوتی ہیں اس کی وہ خیالی صورتیں اپنے طور سے متعین کر لیتے ہیں اور ان کے مجسمے بنا کر عبادت خانوں میں نصب کر دیتے ہیں یا آستانوں پر رکھ دیے جاتے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے. اور تصور یہ ہوتا ہے کہ اس مجسمے کے ساتھ اس کی روح کا تعلق قائم رہتا ہے, اسی بنا پر ان مجسموں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے. وہ ان مجسموں کی نہیں بلکہ ان کی روحوں کی پرستش کرتے ہیں. تو تین چیزیں ہو گئی نا, کہ ایک تو جو ظاہری طور پر ان کو کائنات میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے آگے ادب رہتے احترام سے کھڑے ہونا ہو جانا جیسے سورج پرست لوگ کرتے ہیں, یا دوسرا کسی بھی چیز کی یا کسی کو بھی اس کی روح کی پوجا کرنا, اور تیسرا ضرورت کے وقت کسی کو پکارنا بھلے ہی وہ سامنے نہ ہو. تو یہ بھی ایک پرستش کی صورت تھی. تو یہاں پر ان کے جو اعتقادات اور مشرکانہ عبادات اور اعمال تھے جو ظاہر ہوتے تھے وہ بھی ایک طریقہ عبادت تھا دراصل. اور ہم جانتے ہیں نا کہ قرآن اور اسلام ان تینوں قسم کے مشرکانہ عقائد کو رد کر دیتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے. ہمیں عقیدہ توحید میں پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان, اس کی ذات و صفات پر ایمان اور اس کے اختیارات, یعنی سب اختیارات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں, مالک بھی وہی ہے, نفع نقصان دینے والا بھی وہی ہے, ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کا انتظام کسی اور کے سپرد کر دیا ہو یا فلاں چیز کا مالک کوئی اور ہو, نہیں. ہاں, فرشتے اس کے حکم سے اللہ کا اذن لے کر اترتے ہیں اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں, لیکن سارے اختیارات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو پکارو, وہ تو خاموش ہی رہیں گے، چپ ہی رہیں گے۔ سامتون کا لفظ اس سے ملتا جلتا لفظ ایک دو دفعہ آیا ہے، آگے ہم انصتو بھی پڑھیں گے، اور یہ سامتون سواد میم تا۔ یہاں پر حالانکہ معنی دونوں کے ایک ہی ہوں گے لیکن روٹ ورڈ الگ ہوگا، تو سامتون کا جو روٹ ورڈ ہے سواد میم تا، اس کا روٹ ورڈ آتا ہے چپ رہنا، کم کو خاموش تبا، جیسے حدیث میں آتے من سمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا، تو یہ وہی سامتون ہے کہ تم ان کو پکارو، آواز دو، خاموش رہو، کچھ بھی کرو تو وہ تمہارے لیے یکساں ہی ہے، وہ جواب نہیں دیں گے بت۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ یعنی تم خود ان کے بارے میں سوچو کہ کیا یہ دعاؤں کا جواب دے سکتے ہیں، جو اپنے خود کے لیے فائدے کے اور نقصان کے مالک نہیں تو وہ دوسروں کا کیا فائدہ کرا سکتے ہیں؟ اگر انسان عقل سے کام لے تو خود بخود اس شرک کو وہ ختم کر دے، لیکن وہی تو بات ہے نا کہ انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، جب وہ شرک کی گمراہیوں میں نکل پڑتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز صحیح دکھائی نہیں دیتی، اس کی آنکھوں پر ہی پردہ پڑ جاتا ہے۔ جیسے آپ کوئی منظر دیکھنا چاہیں، صبح کا منظر ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہر طرف اجالا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے اگر دھوپ کے گوگلز پہن رکھے ہوں، چشمہ لگا رکھا ہو، تو اس سے آپ کو ہر چیز دھندلی نظر آئے گی، آپ کو وہ روشنی نہیں نظر آئے گی۔ تو جب آنکھوں پر ہی پردہ پڑا ہو تو باہر کی کتنی بھی صاف و شفاف چیزیں وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو، یا تو عبادت کے لیے یا دعائیں مانگنے کے لیے، امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ تم ان کو پکارو لیکن کیا وہ جواب دیں گے یا وہ جواب دیتے ہیں تمہارے لیے؟ تم خود سوچو، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو غور کر کے بتاؤ، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان کی مثال تو بندوں کی جیسی ہے، تم ان کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، دعائیں مانگو، کچھ بھی کرو، وہ تمہاری دعاؤں کا، تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اور اگر تم سوچو تو تم ہی اس حقیقت کو پہنچ جاؤ کہ وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے اگر تم سچے ہو۔ اللہم ارجل یمشون بها، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے وہ چلیں؟ ام لہم ایدی یبتشون بها، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ ام لہم آیون یبصرون بها، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بها، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا حامی اور ناصر تو وہ رب ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، صالحین کی حمایت کرتا ہے، یہ صالحین کا مددگار ہے۔ تو یہاں پر جو مشرقین مکہ تھے، وہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کی بے ادبی کرنا چھوڑ دیں ورنہ آپ کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا یا آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اور یہ سوچ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی قسم کے شرک پائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سب نہ کیا یا جو ہمارے آبا اور اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی مصیبت نازل ہوگی، اگر آپ نے گیارہویں کی نیاز نہیں کی، اگر آپ نے اور کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، رجب کے کونڈے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ساری، جتنے بھی جو توہم پرستی بنیادی وجہ سے شروعات ہوتی ہے جس کی، تو جتنے بھی رسم رواج ہیں یا اس طرح کی رسمیں ہیں یا اس طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں، ان کو نہ کرنے کی صورت میں ان لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اور اگر بچہ بیمار ہو جائے یا کوئی مالی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھا اس سال رجب کے کونڈے نہیں کیے تھے نا، یہ بارہویں کی نیاز نہیں کروائی تھی، اسی بنا پر ہوا. تو یہ بہت سارے عقیدے دراصل آج مسلمانوں میں بھی عام ہیں. وہ مرض جو مشرقین مکہ یا مشرقین عرب میں تھا اس وقت, آج وہ مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکا ہے. بس مسلمانوں نے کیا کیا, مجسموں کی بجائے وہ اولیاء اللہ کی قبروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو مشرقین مکہ بھی اللہ کے رسول کو ڈرایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کے تعلق سے بے ادبی کر رہے ہیں, لہٰذا آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی. قرآن میں یہ لفظ آتا بھی ہے کہ وہ یخوفونک باللذین من دونہ, کہ وہ آپ کو ڈراتے ہیں وہ لوگ. تو اسی کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرقین سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے تمام معبودوں سے درخواست کرو, اگر وہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو کوشش کر لیں اور کوئی کسر نہ چھوڑیں, اور مجھے مہلت بھی نہ دیں, جو کر سکتے ہیں کر لیں, فوراً کریں. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے کہ وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, کیونکہ مومنوں کا, صالحین کا, نبیوں کا سرپرست تو کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ولی یہ لذینا کہ اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست ہے, اللہ تعالیٰ ان کا مددگار اور کارساز ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر, تو اللہ تعالیٰ ہی خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے, اللہ کے رسول کی بھی اور اس قرآن کی بھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بھی مدد فرماتا ہے. تو یہاں پر ان کا اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ لوگ آپ پر اعتراضات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر مصیبت نازل ہو جائے گی. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون, بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے, بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اب یہاں پر مزید ان کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے, یعنی بتوں پر سرزنش کی گئی ہے بتوں کے بارے میں, کہ تم ان کے بارے میں غور کرو کہ وہ بت کیا کرتے ہیں. نہ ان کے پاس اختیار ہے, نہ وہ چل سکتے ہیں, نہ وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ سن سکتے ہیں, نہ وہ کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں, نہ اپنی مدد پر قادر ہیں, نہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. بلکہ تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ سنتے بھی نہیں ہیں, سیدھی راہ پر آنا تو دور کی بات, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بت تمہیں دیکھ رہے ہیں. واقعی میں ابھی کبھی کسی بت کو دیکھنے کا آپ کو موقع ہوا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہماری طرف تک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ تک نہیں رہے ہوتے, وہ تو ایک ہی ڈائریکشن پر سمجھے جیسے ان کو بنا دیا گیا ہے, اسی طرح سے وہ کھڑے کر دیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ ہماری طرف تک رہے ہیں لیکن دراصل وہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کی آنکھوں میں وہ بصیرت ہی نہیں ہے, نہ وہ بصیرت سے کام لیتے ہیں, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں دراصل یہ ایک داعی دین کے لیے اس میں بہت سارے اہم پہلو پنہا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی تھی جب مشرقین مکہ آپ سے الجھ رہے تھے اور آپ کی بات نہیں مان رہے تھے, لیکن یہ ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے داعیان حق کے لیے یہ آیتیں قرآن میں رکھ دیں کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کرے اس کے لیے یہ آیتیں بہت ہی بہترین مددگار ثابت ہوں گی. یعنی اس میں جو نصیحتیں ہیں, اس میں جو ہدایات ہیں وہ بہت بہترین ہیں اور دین کے داعی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. 199 خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. خذ العفو, خذ کہتے ہیں کسی چیز کو لے لینے کے لیے, کوئی چیز حاصل کر لینا, اف پکڑ لیجیے آپ اف کو, درگزر کو. وامر بالعرف, حکم دیجیے معروف کا. وعارض عن الجاہلین, اور اعراض برتیے جاہلین سے. و اما ینزغنک, اور اگر کھینچے یا آپ کو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے شیطان, یا کوئی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے, نزغن کوئی وسوسہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو اکسا رہی ہو, فاستعذ باللہ, تو بس پناہ میں آ جائیے اللہ کی, اللہ سے پناہ طلب کریے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اگر شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر ینزغن کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان فساد ڈالنا، جھگڑا پیدا کرنا، فساد پر آمادہ کر دینا یا بگاڑ پیدا کرنا، یا کسی کام میں مداخلت کر کے فساد کروا دینا۔ تو یہ دراصل سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ شیطان ہی کیا کرتا ہے؟ وسوسہ پیدا کرتا ہے دل میں، شیطان ہی اکساتا ہے۔ یعنی ہم جب اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان کوئی نہ کوئی ایسا منفی پہلو ڈھونڈ کر لاتا ہے ہمارے سامنے، جس کی وجہ سے ہمارا سارا کیا کرایا غارت ہو جاتا ہے، اکارت ہو جاتا ہے۔ تو اچھے کام کو بگاڑ دینا یہ شیطان کا کام ہے، اور دین کے دائی کے لیے تو یہ زہر ہلاہل کا مقام رکھتا ہے، جاہلوں سے الجھنا یا پھر سخت کلامی سے پیش آنا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دائی حق کے لیے جو ہدایت دی گئی ہیں، پہلا ہے عفو درگزر، دوسرا اچھی باتوں کا حکم، تیسرا بحث سے پرہیز، اور چوتھا جوابی کارروائی سے اجتناب، بچنا۔ یہ چار چیزیں دائی حق کے لیے ضروری ہے، دین کے دائی کے لیے جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درگزر سے کام لے، اس کے اندر نرم خوئی، تحمل مزاجی، عالی ظرفی ضرور ہی ہونا چاہیے۔ پھر جو دائی حق ہے اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، عام لوگوں کے لیے رحیم، اور اپنے مخالفین کے لیے حلیم ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کو اپنے جو ساتھی ہیں ان کی کمزوریوں کو برداشت کرنے کی قوت بھی اس کے اندر ہو، جو مخالفین ہیں ان کی سختیوں کو بھی وہ برداشت کرتا ہو، اور کتنے بھی شدید سے شدید حالت ہو جائیں، ایسے موقع آئیں جس میں غصہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا، آ سکتا تھا، لیکن ایسی حالت میں بھی اس کو اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے، ایسی اسے عادت ہونی چاہیے۔ انتہائی جو ناگوار باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن اس کو بھی اسے درگزر کر دینا چاہیے عالی ظرفی کے ساتھ۔ پھر مخالف گروپ سے، مخالف لوگوں کی طرف سے جب باتیں آتی ہیں، طنزیہ کلام ہوتا ہے، سخت کلامی ہوتی ہے، بہتان تراشی ہوتی ہے، ایذا رسانی، لوگ شرارت کے طور پر آپ پر حملے کرتے ہیں یا رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کی دعوت کا بیڑا اٹھائیں، آپ چھوٹا موٹا کام ہی شروع کریں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اوپر الزامات، بہتان تراشی، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اور آج تو آپ دیکھیں کہ آج کل تو لوگ آزادی رائے کی بنا پر اس کو بہت عام کر رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں سب کے اوپر کچھ نہ کچھ الزام، جو صحیح اور آتھینٹک اسکالرز ہیں، سب سے پہلا جملہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں ایسے بھی جو یہودی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو اسی کیٹیگری میں کھڑا کر دینا، یہ الزام اور بہتان تراشی ہے۔ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ تو بڑے بڑے اسکالرز کے بارے میں ایسی بات کرنا، ہم سب جانتے ہیں جو ٹی وی پر ہم جن کے سنتے رہتے ہیں بیانات، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو، ان الزامات سے ان کو بری کرے، تو ان پر ایسے الزامات لگانا کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یا یہ تو پیسہ کھاتے ہیں، یا اور بھی کئی الزامات، یہ تو خود باعمل نہیں ہے، اس طرح کے الزامات لگانا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایسے الزامات تو لگیں گے، تو جو دائی حق ہوتا ہے، جو دین کا دائی ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں برداشت کام لینا پڑے گا، اس کو جاہلوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں تو لگانے دیں، اس کو خاموشی ہی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے جوابات تو نہیں دیے جا سکتے۔ تو یہاں پر بہت ہی بہترین ہدایت دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ہدایت دی، اور نبی کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے یا ان گروہوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، ان ٹیم ورک کرنے والوں کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں ان سب کے لیے اس میں بہت بہترین ہدایت ہے کہ خذ العفو، انداز بھی اتنا بہترین ہے بتانے کا کہ لے لیجئے، پکڑ لیجئے، کیونکہ آپ دیکھیں عفو درگزر خود سے نہیں آ جاتا، آپ کو خود کوشش کر کے اس کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو پکڑ لیجئے عفو کو، درگزر کو، وامر بالعرف، اور عام باتوں کا حکم دیجئے، یعنی آپ ایک دائی حق کی جو زبان ہے، جو گفتگو ہو اتنی سادہ سی اور عام سی ہو کہ ہر کوئی سن لے، سمجھ لے، ہر ایک کے کرنے کے بس میں ہو۔ عرف اس چیز کو کہتے ہیں جو جانی پہچانی ہو، ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں، آپ کو کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے، اب اگر اس مجلس میں عام سے سادہ سی خواتین ہیں اور ان خواتین کو آپ بڑے بڑے اونچے اونچے ایسے الفاظ ان کو سنا رہے ہوں کہ وہ ان کے سر کے اوپر سے گزر رہے ہوں، تو ان کے اوپر یہ گراں گزرتا ہے، تو یہ عرف نہیں ہوا۔ تو سامنے والے کے مینٹل لیول کو دیکھ کر بات کرنا، سامنے والے کے ماحول کو دیکھ کر بات کرنا، مثالیں ان کو ان کے ماحول سے دینا، یہ ایک دائی کا کام ہوتا ہے، یہی دراصل وامر بالعرف ہے۔ ان کو احکامات دیجئے، ان کو بتائیے، ان کی تربیت کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، لیکن کیسے؟ معروف طریقے سے۔ اور سب سے اہم کام ہے وہ عارض عن الجاہلین، جاہلوں سے نہ الجھیے، جاہلوں سے اعراض برتیے، ایسے تو ہوگا لوگ آپ کو جان بوجھ کر روک روک کر آپ کو چھیڑیں گے، آپ کے اوپر الزامات لگائیں گے، آپ کے اوپر بہتان تراشی کریں گے، آپ کے کوئی نہ کوئی کام میں مین میخ نکالیں گے، اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے، اس طریقے سے تو نہیں دوسرے طریقے سے۔ تو لہٰذا کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر جب لوگ آپ کی مزاحمت کریں، شرارت سے آپ کے کام پر الزامات لگائیں، تو دائی حق کو درگزر ہی سے کام لینا چاہیے، سختی، درشتی، تلخ گوئی اور بدلہ لینے کی یہ کوالٹی، یہ زہر کا کام کرتی ہے، یہ ایک دائی حق میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے کام بنتا نہیں بلکہ بگڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ دیکھا آپ نے اس حدیث میں سب چیزیں آ گئی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ جو وامر بالعرف کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ تم جہاں جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے مزد جاں فضا ہو، نہ کہ باعث نفرت۔ تو لہٰذا تم لوگوں کو ان کی سہولت کے حساب سے باتیں بتاؤ۔ تو کہا گیا کہ خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگی اور سختی نہ پیدا کرو، تم تنگی اور سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی خود تعریف بیان فرماتا ہے کہ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، اگر تم درشت خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دائی حق کو نرم مزاج ہونا چاہیے، درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، اور ایسی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے کہ جو لوگ بحث و مباحثے کے لیے یا الزامات تراشی کے لیے اگر سامنے کھڑے ہوں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا کام کرنے میں لگ جائیے۔ اب دیکھیں کہ اگر مخالفین کی ہر باتوں کا جواب دیا جائے تو پھر جو کنسٹرکٹیو ورک ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں یا تنزیہ باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کریں ان کو کرنے دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان سے نہ الجھیے، ان سے اعراض برتیے اور اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحتیں کی وہ ایک دائی دین کے لیے بہت ہی بہترین مثال ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا ہدایت دی تھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بخاری کی حدیث ہے اور بہت ہی سادہ اور عام الفاظ میں اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو، پھر جب وہ اسلام لے آئیں تو انہیں بتلاؤ کہ تمہارے رب نے تم پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر جب وہ اس پر عمل کرنے لگے تو پھر بتلانا کہ تمہارے اموال پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور دیکھو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو دیکھا آپ نے، اس حدیث میں دعوت کی ترتیب اور خطاب کا جو انداز ہے وہ داعی حق کے لیے اپنے اندر کئی سبق رکھتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس حدیث کے حساب سے ہم ون بائی ون کہ پہلے جو ضروری چیز ہے اس کے بارے میں بتائیں، پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک چیز بتائیں، پھر جب پابندیوں کی بات آتی ہے تو اس وقت بالکل سختی نہ کرنے لگیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں سے شروعات کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم دین کی طرف لوگوں کو لانے کی بات کرتے ہیں اور دعوت کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی سختی اور شدت پسندی سے کام لیتے ہیں کہ نہیں، آپ کو تو یہ چھوڑنا ہی پڑے گا، نہیں آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، آپ تو جوائنٹ فیملی میں رہ نہیں سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ سب کو یہ کہہ دیں کہ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتے تو پورے لوگ قرآن کے خلاف ہو جائیں گے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو یہی سسٹم ہے جوائنٹ فیملی کا۔ تو آج بہت سارے لوگ دیندار لڑکیوں سے رشتہ کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ کہتے کہ دیندار لڑکی آ کر سب سے پہلے الگ گھر کا تقاضا کرتی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر میجورٹی متوسط طبقے کی، آپ بتائیے، پھر بوڑھے والدین ہیں اور یہ کانسیپٹ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا۔ تو اگر لڑکی اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سارے آگے چل کر پریشانیاں ہوتی ہیں پردے کی وجہ سے، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن آپ بالکل اس سسٹم کو ختم نہیں کر سکتے اپنے معاشرے سے۔ اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے، پہلے سے ویسی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ہم دیندار لڑکی کو کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے گھر میں ہی نہیں لاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہے گی کہ اچھا میں تو شرعی پردہ کرتی ہوں۔ تو کتنی لڑکیوں کی آپ یقین جانیے کہ ابھی جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، زیادہ تر جو طلاق ہوئی ہیں وہ دیندار لڑکیوں کے تعلق سے باتیں سننے میں آئی ہیں کہ طلاق ہو گئی، وہ شرعی پردہ کرتی تھی، گھر والوں سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ کا شوہر آپ کا ہم مزاج ہوگا، پورے گھر والے تو نہیں ہو سکتے۔ ایسی شدت پسندی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تھوڑے دن برداشت کر لے، ہم سب جانتے ہیں ایک نہ ایک دن سب کو الگ اپنا سیپریٹ گھر لینا ہی ہے، تو کچھ دن برداشت کر لیں۔ آپ اپنی ایسی لمبی چادر سلا لیں، اپنا کوئی ابایا ایسا پہن لیں جو دن بھر آپ کا لمبا دوپٹہ ہو، یا لمبا ایسا اسکارف ہو آپ کا جس میں آپ پوری طرح کور ہوں۔ چہرے کی گنجائش تو اگر تھوڑا بہت اس طرح سے ہم دیکھیں تو نکل آتی ہے اگر اس طرح کی کوئی جوائنٹ فیملی ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ میں نے چہرے کے پردے کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے، پلیز، میں سب سے بڑھ کر چہرے کے پردے کی قائل ہوں۔ سب سے زیادہ اٹریکشن والا انسان کے جسم پر اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو بات ہماری کہیں اور نکل گئی، بہرحال جب سورہ احزاب اور سورہ نور آئے گا اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اگر آپ کو سسرال والوں کو دعوت دینی ہے، سسرال والوں کو دین کی طرف لانا ہے، تو آپ ان سے الگ تھلگ جا کر بیٹھ جائیں گی تو آپ مجھے بتائیے وہ دین کی طرف کیسے آئیں گے؟ تو ایک حکمت، شراب فوراً حرام نہیں ہو گئی تھی، بلکہ پہلے اس کی قباحت بتائی گئی کہ کیا کیا اس میں نقصانات ہیں، پھر کہا گیا کہ نماز کے دوران تم نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کی حرمت کا حکم دیا گیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ احکامات کو نافذ فرمایا، نازل فرمایا۔ تو ہماری بھی کیا ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو دھیرے دھیرے ہی ہم ختم کر سکتے ہیں۔ فوراً آپ کہیں گے کہ اچھا ایک مارا اور دو ٹکڑے کر دیے ادھر اور ایک ادھر، ایسے نہیں ہو سکتا، دین ایسے نافذ نہیں ہو سکتا۔ دین کے لیے حکمت درکار ہے، اور وقت، ماحول اور حالات کے لحاظ سے آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ حکمت پر آپ غور کریں۔ اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو یہ احکامات دیے کہ آپ اس طرح سے کریے کہ پہلے جو آسان چیزیں ہیں وہ دیجئے، اس کے بعد پھر جو مشکل چیزیں ہیں اس کے بعد آگے آپ بڑھیے۔ تیسری جو بات ہے کہ اعتراض برائے اعتراض اور بحث برائے بحث، ایسے لوگوں سے، کرنے والوں سے آپ کنارہ کش رہیے، کوشش کریے کہ ان سے الجھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کیونکہ آپ کی تبلیغ کا جو کام ہے، جو یہ اس کا فروغ ہو رہا ہے تبلیغ کا، وہ وہیں رک جائے گا اگر آپ اعتراضات اور تان و تشنی کرنے والوں کے جوابات دینے لگ گئے۔ تو یہ تو وقت ضائع کرنا ہوا، آپ کو ان سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ بحث و مباحث سے کچھ نہیں مل سکتا، اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ اس کا نتیجہ سوائے انا پرستی کے یا ایک دوسرے سے دوریاں یہی ہوتی ہیں، اور اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو بس ہمیشہ یہ سوچئے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ بحث بالکل مت کریے، نہ فقہی مسائل پر نہ کسی اور مسائل پر اعراض برتیے۔ اب یہ جو تین کوالٹیز یا یہ صفات اگر آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو کیا بھلا آپ بتائیے شیطان چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ شیطان کو تو بہت زیادہ کسی طرح سے اس کو بے چینی ہوگی کہ میں یہ کوالٹیز اس دائی حق میں سے نکال دوں، اور کوئی نہ کوئی ایسا وہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں دائی حق کو اشتعال دلاؤں تاکہ اس کی تمام کوالٹیز ختم ہو جائے۔ اور اسی سے ملتا جلتا مضمون، بلکہ تقریباً ایگزیکٹ مضمون ہی ہمیں وہاں پر بھی ملتا ہے جب آگے ہم پڑھیں گے سورہ حمیم سجدہ میں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ اچھائی اور برائی یکساں نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو اچھائی سے دفع کرو تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دلی دوست بن گیا۔ سبحان اللہ، اچھائی سے برائی کو دفع کرنے کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، یا جو طریقہ کار ہے، وہ اتنا بہترین، ایسا بہترین ٹونک یا ایسا اس میں جادو رکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا۔ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ایسا ہوا ہے اور ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہم جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے تھے، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ کہنے لگے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ایک وہ وقت آ گیا کہ اتنی محبت۔ تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اس برائی کو آپ ایسے طریقے سے دفع کیجئے یا دور کیجئے جو بہترین ہو، تو تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ اب کیا ہوگا، یہ کوالٹیز اگر ہم کوشش کریں گے اپنے اندر پیدا کرنے کی، وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، تب کیا ہوگا کہ جب کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو شیطان تو ضرور بہکائے گا، شیطان آپ کو یہ کام کرنے نہیں دے گا، آپ کے اندر یہ کوالٹیز رہنے نہیں دیں گا۔ تو لہٰذا ایسا جب بھی تمہارے دل میں وسوسہ آئے، تمہارے دل میں خیال آئے، تو اس وقت کیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ فستعذ، تو پناہ مانگو، عین واو زال اس کا روٹ ورڈ ہے، جائے پناہ، یا خبیث روحوں یا شیطانوں یا جادوگر وغیرہ سے پناہ مانگنا۔ تو جب آپ تعوذ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی ایسے وسوسے، ایسے خیالات دل میں آئیں، یا بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو، یا جواب دینے کی خواہش پیدا ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی شیطان کے ان وسوسوں سے بچانے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، اور رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ متقی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ جب ان کو شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے یا ایسا کوئی خیال دل میں آتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ وسوسہ یا یہ سوچ شیطان کی طرف سے آئی ہے، وہ چونک پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے بر وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو غلط کام کرنے سے روک دیا، اور اس غلط کام کا انجام سامنے رکھ کر وہ اس فتنے سے بچ جاتے ہیں، شیطان جس فتنے میں ڈالنا چاہتا تھا۔ تو لہٰذا کوئی بھی دائی حق ہو، یہ شیطانی وسوسہ اس کو دراصل آئے گا تو اس کو فوراً کیا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ شیطان تو پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ تو ضرور یہ وسوسہ ڈالے گا۔ تو اسے کیا کرنا ہے کہ فوراً چوکنا ہو جانا ہے، اور کبھی شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈال بھی دے تو فوراً اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اس وسوسے کے انجام پر غور کرتے ہیں اور فتنے سے بچ جاتے ہیں، اور پھر اگر خدا نخواستہ اگر کوئی سوچ بھی ان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم یہ کام کرنے والے بنیں جس پر شیطان ہم کو اکسا رہا ہے۔ لیکن یہی وسوسہ اگر شیطان اللہ کے نافرمانوں کے دل میں ڈالتا ہے تو وہ نافرمان لوگ کیا کرتے ہیں، جو باغی ہیں، وہ فوراً اس وسوسے میں پھنس کر اسی روش کو اختیار کر لیتے ہیں جو شیطان جس طرف ان کو لے جانا چاہتا ہے۔ اور شیطان پھر کیا کرتا ہے، وہ ان کو اسی حالت پر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ مزید ان کا حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کیا، وہ ان کی پیٹ ٹھونکتے رہتا ہے کہ شاباش، ایسے ہی جواب دینا چاہیے تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اور کیا تم نے تو سامنے والے کی زبان بند کرا دی، تم نے تو خوب بحث مباحثہ کیا۔ وہ ان کو اسی راستے پر آگے لے کر چلا جاتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے اور پھر ان کو گمراہی کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ متقین کیا کرتے ہیں، یا جو نیک لوگوں کا گروہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اس کے توڑ کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ اور جو شیطان کے بھائی بند ہوتے ہیں، جو کجروی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو باغی لوگ ہیں، شیطان کا پورا زور ان کے اوپر چل جاتا ہے اور شیطان ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو لہذا ایک دائی حق کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کی اکساہٹوں سے، اور جیسے ہی شیطان کی اکساہٹیں محسوس ہونے لگیں اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہوں اس میں ہمیں مزید برکت دے، ہمیں مزید حکمت عطا کرے، اور ہمارے اندر وہ صبر، وہ قوت، وہ عرف اور وہ اف کی کیفیت، وہ کوالٹیز پیدا کرے جو داعی حق کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ انتخاب کر لیا، آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور اللہ کے رسول سے بار بار تقاضا کر رہے تھے کہ آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے، یا پھر وہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے خود گھڑ لیا ہے یا لکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے، اور یہاں سے جو روئے سخن ہے دراصل جو کافروں نے مطالبہ کیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی قرآن سورت یا آیت نازل ہوتی ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ اپنی مرضی کی کوئی آیت تمہیں لے آنا چاہیے تھا، یا پھر اس طرح کا مذاق کرتے، استہزاء کرتے، یا پھر کہتے کہ جو قرآن تم ہمیں سناتے ہو وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا ہی لکھا ہوا ہے، لہذا اگر دیر ہو گئی تو کیا ہوا، یا پھر ابھی تمہیں پسندیدہ آیت تمہیں اب تک تصنیف کر کے پیش کر دینا چاہیے تھا، لکھ کر پیش کر دینا چاہیے تھا۔ اس طرح کے الزامات وہ اللہ کے رسول پر لگاتے تھے، اور جب کوئی معجزہ نہ آتا یا کوئی آیت کا جواب نہیں آتا جلدی تو کہتے تھے کہ اچھا تمہیں لکھنے میں دیر ہو گئی ہے، شاید کوئی بات تمہیں سوجھ نہیں رہی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول پر اس طرح سے طنزیہ باتیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اگر آیت کا مطلب معجزہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس معجزے کا تم مطالبہ کر رہے ہو یا جس معجزے کا ہم تم سے اللہ کے رسول سے مطالبہ کر رہے ہیں، ان میں سے جو آپ کی پسند کی چیز ہو آپ اللہ سے کہیں کہ وہی ہمیں دکھلا دے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول اس بات پر قادر ہیں کہ جو چاہیں کر دکھائیں۔ تو اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہلوایا گیا ہے کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہوں یا پھر دوسرے کوئی معجزات ہوں اللہ کے رسول کے، وہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ دلائل سے، ان نصیحتوں سے، ان نشانیوں سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر تو اور اپنے کفر میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہلوایا گیا کہ تم خود سوچو کہ قرآن تو خود ایک معجزہ ہے جس میں ہر قسم کی ہدایت موجود ہے، بصیرت افروز دلائل موجود ہیں، اور یہ کتاب تو دراصل دنیا آخرت دونوں کا فائدہ بتاتی ہے، لہذا یہ کتاب ہی تمہارے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، کہ یہ کتاب، یہ نشانیاں، یہ تو خود ہدایت اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ والی جو آیت ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ خاموشی سے کیوں سنا جائے؟ تاکہ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن کے آداب میں سے یہ بات آتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپس کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، اس کو خاموشی سے سننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور غفلت کی حالت میں اس طرح سے قرآن کو نہیں سننا چاہیے. بہتر ہے کہ اگر بعض اوقات لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تلاوت چلتی رہتی ہے، اپنی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ رویہ درست نہیں، مناسب نہیں ہے. اور اس وقت بھی جو کفار مکہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس قرآن کو جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے وہ لوگ پیچھے آپ کے لڑکے لگا دیتے، یا ابو لہب خود جو ہے آپ کے پیچھے پتھر مارتا رہتا، یا پھر شور کرتے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے کہ اچھا خوب تالیاں بجاؤ یا اس میں شور اور غل ڈال دو، تو یہ قرآن کو لوگ دوسرے نہ سن سکیں. تو اسی لیے پھر کہا گیا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، اور اس کو خاموشی سے سننے کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک نہیں کئی فائدے ہیں. اس سے غور و فکر پیدا ہوتا ہے، تدبر تفکر پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر کے خیالات جذبات، اس کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے. اور جب آپ غور سے آیات سنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسا پہلے لوگوں پر اثر ہوا تھا کہ وہ اس کو سن کر رویا کرتے تھے، اور جب جنت والی آیات آتی تو اس سے اللہ تعالیٰ کو مانگتے تھے جنت کو، اور جب جہنم کی آیتیں آتی تو اس سے پناہ طلب کرتے تھے. تو آج ہم کو کیوں نہیں رونا تھا؟ کیونکہ ہم سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا فائدہ ہی بالکل ہی ڈفرینٹ فائدہ ہے، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، دل کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے جب قرآن کو ہم غور سے سنیں تو. اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ واقع میں وحی کا نزول ابھی ہو رہا ہو، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہو. بعض قاریوں کی قرآت ایسی ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ اس قرآن میں ایسا سوز، ایسا دلنشی انداز ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ دل پر اثر کرتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کو خاموشی سے سننا چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام دل ہی دل میں عاجزی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجیے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. اور جو لوگ، یعنی فرشتے، آپ کے رب کے ہاں موجود ہیں، وہ کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں، وہ اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز میں اتنا سوز تھا کہ جب مکہ میں وہ کھڑے رہ کر قرآن پڑھتے تو ان کے اسی قرآن پڑھنے کے انداز سے کفار مکہ ڈر گئے، اور ان کو اتنا تکلیف دینے لگے، ان کو مارتے، ایک دفعہ تو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اس سے بیزار ہو کر انہوں نے ہجرت کا سوچا. جب سفر کرنے ہی لگے تھے تو ان کا کوئی ایک پرانا دوست تھا، ابن دغنہ، اس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، واپس آ جائیے. تو اپنے گھر کے صحن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی تھی، اور وہیں پر قرآن پڑھا کرتے تھے یا نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اتنی سوز سے قرآت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے کہ آس پاس کی محلے کی عورتیں، بچے سب جمع ہو جاتے، سب آپ کا قرآن سنا کرتے تھے، آپ کی تلاوت سنتے تھے، آپ قرآن پڑھتے اور ساتھ میں روتے بھی جاتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے، اور جو اس کا شیریں انداز کلام ہے، وہ خود اپنی جگہ متاثر کرنے والا ہے. اسی بنا پر کفار مکہ نے یہ تدبیر اور چال چلی تھی کہ قرآن کو سننے ہی نہ دو، یعنی اس دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہو وہاں پر خوب شور و غل کیا جائے، تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑ سکے، اس طرح تم اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اس روش کو چھوڑ دو کہ شور و غل نہ کرو، اور قرآن کو غور سے سنو تو صحیح کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ تم خود بھی اس میں جو رحمت ہے اور جو ہدایت ہے اس کے حصے دار بن جاؤ، اور تم کو بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور ہدایت مل جائے، نصیب ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا بہت ہی پیارا اور دلنشی انداز ہے کہ کہاں تو وہ لوگ قرآن کی مخالفت پر زور دے رہے ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سننے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں تبلیغ کے انداز میں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ تبلیغ ہمیں کس انداز سے کرنی چاہیے۔ پھر قرآن کو خاموشی سے سننا، جو ہم نے آیت پڑھی پہلے کہ اگر خاموشی سے سنیں گے قرآن کو، اس کی تلاوت کو، تو رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے کچھ آداب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر تو صبح اور شام کا پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ بالغدوی والآصال، آصال شام کو کہتے ہیں، عصر کے بعد کا وقت۔ تو اس سے مراد کچھ لوگوں نے صبح اور شام کی نمازیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ نمازوں میں ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے صبح اور شام کے اذکار لیے ہیں۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دراصل دار الامتحان ہے۔ اب یہاں پر وہی چیزیں ہم استعمال کریں یا کام میں لائیں جو ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے جو اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، یہ تلاوت قرآن ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے حدیث کی صورت میں ہم کو بہت سارے اجر بتائے ہیں کہ ایک حرف پر ایک نیکی۔ اور اس نے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک، میم ایک۔ تو اب دیکھیں کہ تلاوت قرآن کے، صبح شام کے اذکار یا نمازیں، یہ سب جو اللہ کو یاد کرنے کے طریقے ہیں، انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ، صبح اور شام، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہوں یا ذکر و اذکار کی صورت میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ انسان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ تو قرآن کی تلاوت کا سب سے بہترین ذریعہ یا بہترین طریقہ نماز ہے، کہ نماز میں ہم اس قرآن کو پڑھیں، اور جتنا ہم کو قرآن یاد ہو کوشش کریں کہ ہم قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت حافظ قرآن سے فرمائے گا، بعمل حافظ قرآن سے، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح سے ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیات ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ تو کوشش کریں کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد ہو جو ہم نمازوں میں پڑھ سکیں، اور پھر اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری اور ساری ہو۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو دل و دماغ حاضر ہوں، ہم یہ جانتے ہوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ دل کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، خضوع اور خشوع ہونا چاہیے، آواز پست ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت زیادہ ہلکی۔ یہ قرآن کے چند آداب تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا یہی تقاضا ہے کہ قرآن کو انہی حقوق کے ساتھ پڑھا جائے جس کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ تو یہاں دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اچھے اعمال میں ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور نماز، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خصوصیت یہ بتا رہا ہے، اب وہ انسان ہو یا فرشتے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، کہ جو لوگ اپنے رب کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ ساتویں آسمان پر بیت معمور ہے، اور وہاں پر کثرت سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں عبادت کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے کثرت سے فرشتے ہیں آسمان پر، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں اس طرح سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ اور کیوں نہ چرچرائے؟ کیونکہ اتنی کثرت سے فرشتے آسمان پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں بچی ہے۔ اتنے کثرت سے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو بیت معمور ہے، جو ایگزیکٹ ہمارے زمین کے کعبۃ اللہ کے اوپر بنا ہوا ہے، روزانہ 70,000 فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور پھر قیامت تک کسی فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی اندر جانے کی، اتنے فرشتے ہیں۔ تو جب فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اے مسلمانوں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر بجا لاؤ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جب ملائکہ اور مقربین کا یہ حال ہے تو عام انسانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے تعریف اور تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہاں پر آیا کہ وہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور تسبیح بیان کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مقربین ہیں ان کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. کیا کوالٹیز ہیں ان کی؟ کہ تکبر نہیں کرتے، اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، تسبیح کرتے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں یا سجدہ کرتے رہتے ہیں. تو مسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے. تو تلاوت کے بارے میں، جو سجدہ تلاوت کے بارے میں جو احکامات ہیں یا اس کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے کہ کیا حکم ہے اس کا، تو اس کو واجب کہا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں. بعض لوگ اسے سنت یا مستحب بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے خود ثابت ہے کہ آپ نے بعض اوقات سجدہ نہیں بھی کیا. لیکن اگر آپ جس حالت میں بیٹھے ہوں اور سجدہ تلاوت کی آیت آئے اور آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جھک جائیں آپ، یہ بھی سجدہ ہو جائے گا، اس کی بھی اجازت ہے. اور کوشش کریں کہ سجدہ کر لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ شیطان بھاگ جائے گا، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدے کا، تو شیطان نے نہیں کیا، تو اب وہ روتا ہے اور بھاگتا ہے کہ انسان کو حکم دیا سجدے کا تو انسان نے کر لیا سجدہ، اور شیطان کو دیا گیا تو شیطان نے نہیں کیا، تو لہٰذا یہ اس سے امتیاز کرنے کی امتیاز کیا جاتا ہے اس سے، شیطان سے انسان کو. اور ویسے بھی سجدہ کرنا عاجزی کی نشانی ہے. قرآن میں تقریباً 14 مقامات ہیں جہاں پر آیت سجدہ آئی ہیں، اور غالباً یہ پہلا مقام ہے جہاں پر آیت سجدہ آئی ہے، تو بہتر ہے کہ سجدہ کر لیا جائے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے شکر احسان سے ہماری یہ سورت کمپلیٹ ہوئی. یہاں پر جو ہم نے پیچھے کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 205، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، یہاں پر بعض لوگ اس سے دعا بھی مراد لیتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ قرآن کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن، پیچھے سے قرآن کا بیان چلتا آ رہا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے، تو قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ وہ قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم اس کو اس طریقے سے پڑھو کہ عاجزی ہو جس میں، خشیت ہو، اور اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا الفاظ ہیں، کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ. تو ویسے تو دعا کے آداب بھی ہم کو ملتے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں، کہ دعا کیسے کی جائے. دعا میں بھی عاجزی ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، امید اور یقین دونوں کی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن یقین یہی ہونا چاہیے کہ قبول کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. دعا کے دینے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے. اور کچھ علماء کرام نے اس سے مراد دراصل قرآن کی تلاوت لیے ہیں، تو قرآن کی تلاوت بھی ہم کیسے کریں گے؟ نماز میں بالکل ہی ہمارے ہونٹ بند نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارے ہونٹ ہلنا چاہیے، اور کم از کم ہماری آواز ہم خود سن سکیں، ایسے ہم پڑھیں. جب سری قرأت ہو تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے، اور جہری قرأت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو وہ تو زور کی آواز سے پڑھے گا کہ سب کو سنے آئے. اس کے علاوہ ویسے اگر ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس وقت بھی ہمارے ہونٹ بند نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیں تلاوت میں اور ریڈنگ میں فرق ہوتا ہے. تلاوت جس پر ایک لفظ پر ایک نیکی ہے تو اس میں آپ کی زبان، آپ کے دانت، آپ کا حلق، آپ کا منہ کے اندر کا اور آپ کے ہونٹ، پورا حصہ استعمال میں آنا چاہیے، وہ تلاوت شمار ہوگی. ادروائز آپ کے ہونٹ بند ہیں اور آپ اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلا رہے ہیں، اندر سے زبان بھی بند ہے، اور جیسے ہم کوئی اسٹوری بک پڑھتے ہیں ویسا آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت، تو وہ تلاوت شمار نہیں ہوگی. اس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے عربی میں، مشاہدہ، کہ آپ نے بس دیکھ لیا، آپ دیکھ کر گزر گئے، تو آپ کو اجر وغیرہ کچھ نہیں ملے گا. اور خصوصاً ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ یہی کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا منہ کے اندر کا ہر جو منہ کے اندر کے جو ہر اعضا ہیں وہ سب حرکت میں رہیں، آپ کی زبان، آپ کے دانت، آپ کا حلق، آپ کے ہونٹ، جو حلق کے اندر کا کوا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں حرکت میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر ہی نہیں سکتے. تو یہ تلاوت شمار ہوگی، ادروائز وہ مشاہدہ شمار ہوگا، اور پھر اس پر اجر نہیں ملے گا. قرآن کی تلاوت کے آداب یہاں بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن
تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.